الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
پچھلے دو ہفتوں سے دعا کے بارے میں بیان چل رہا تھا, دعا کی اہمیت. آج بھی انشاءاللہ اسی بیان کی تکمیل کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم, تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ مجھے پکارو, مجھ سے مانگو. استجب لكم, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے مانگیں.
ان الذين يستكبرون عن عبادتي, وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. پہلے دعا کا تذکرہ ہے, اس لیے بتایا کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں, تکبر کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. آج بہت سے لوگ دعا کی طرف نہیں آتے, اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ زبان سے کہتے ہیں, بعض دفعہ دل میں یہ بات ہوتی ہے, کیا ضرورت ہے. آپ نے کاروبار میں پیسہ لگایا, آپ کے پاس تجربہ بھی ہے, تو اب آپ کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت. بھائی پیسہ کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, تجربہ چاہیے, محنت چاہیے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں چیزیں میرے پاس ہیں, اب مجھے اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت. اور اگر مانگتا بھی ہے تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, ایک ظاہری طور پر ایک تھوڑا سا چلو یہ آپشن بھی ہے یہ بھی لگا لو. آپ کہتے ہیں کہ میں پرہیز کرتا ہوں, میں صحت کا خیال کرتا ہوں, میں ایکسرسائز کرتا ہوں, تو مجھے اللہ سے صحت مانگنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے تکبر جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, کسی کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں. اگر یہ بات مخلوق کے بارے میں ہو کہ میں اپنے جیسے انسانوں کا محتاج نہیں ہوں, تو اسے کہتے ہیں استغنا. طبیعت میں غنا ہے, یہ پسندیدہ چیز ہے.
اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان کا محتاج نہ بنے. تبھی شریعت میں تجارت کو پسند کیا گیا ہے ملازمت کی نسبت. ملازمت نوکری کو کہتے ہیں, اس میں نوکر بننا پڑتا ہے. آفس دیر سے پہنچے, باس کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی, پھر آپ یس سر, جی سر, نو سر, پلیز سر, اپنے باپ کا اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا باس کا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو نوکری ہے, جی حضوری ہے, جائز ہے یہ بھی, اس کے بغیر آپ کو سیلری نہیں ملے گی, مگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف میرے لیے ہو. نوکر کس کا ہو؟ میرا, صرف میرا. مجبوری ہے, ملازمت بھی کرنی پڑتی ہے, نوکری بھی کرنی پڑتی ہے, آپ لوگ جاب چھوڑ نہ دے گئیں, لیکن اگر تجارت کا موقع ملتا ہے کسی کو تو تجارت کو فوقیت دے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, لوگوں کا باس بن جائے. تاجر خود باس بنتا ہے, ملازمین کو جھاڑ پلاتا ہے صبح صبح, اوئے یہ کام تم نے صحیح نہیں کیا. خود کس کی غلامی کرتا ہے؟ اللہ کی. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان انسان کا محتاج نہ بنے, لیکن اتنا تکبر نہ ہو کہ میری احتیاج سے بھی باہر نکل جائے, کیونکہ اللہ سے تو کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا اللہ کی طاقت اور قوت سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جرم. اس کی دنیا میں نحوست تو الگ ہے لیکن آخرت میں اس کی نحوست دہکتی ہوئی آگ ہے. اس لیے کہ یہ نظریے کی خرابی کی دلیل ہے. آسمان سے اللہ پانی نہ برسائے کوئی کھلا سکتا ہے ہمیں؟ زمین سے دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت نہ بنائے کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ چاہے کامیابی کے سارے اسباب میں ناکامی کو پیدا کر دے, اور ناکامی کے سارے اسباب ہو مگر کامیاب کر کے دکھا دے. کتنے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں, اور کتنے ہیں بہت کچھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں؟ کتنے ہیں بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال 120 سال کی عمریں نکال لیتے ہیں, اور کتنے حفظان صحت کے اصولوں پہ عمل کرتے کرتے بھی جوانی میں مر جاتے ہیں؟ دعا کا حکم اس لیے ہے کہ ہمارے بس میں اسباب ہیں, وسائل ہیں, ذرائع ہیں, ان ذرائع اور اسباب کو استعمال کر کر منزل تک پہنچ جانا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ کی مدد شامل نہ ہو. اللہ کی مدد جب تک شامل نہیں ہوگی نتیجہ زیرو نکلے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ دعا نہیں مانگتے مگر منزل تک پہنچ جاتے ہیں, دعا نہیں مانگتے مگر منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اس کا جواب بڑا آسان ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا منزل تک نہیں پہنچے گا, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا وعید سنائی؟ آخرت کی وعید, کہ آخرت میں جہنم میں داخل کروں گا. باقی بعض دفعہ دعا مانگے بغیر بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے, لیکن پہنچاتا اسے کون ہے؟ اللہ. مگر اللہ اسے جس منزل تک پہنچاتے ہیں وہ حقیقی منزل نہیں ہوتی, وہ عارضی منزل ہے. دنیا کی منزل. اور یاد رکھو جب کوئی آپ کو دشمن بن کے کچھ فوائد دے گا ہوگا وہ آپ کا دشمن, تو ان فائدوں میں اس نے نقصان, بہت سا نقصان مضمر ہوگا ان فائدوں میں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. कि एक लड्डू वो है जो आपका दोस्त आपको खिलाए, मिठाई खिला रहा है आपको, रसगुल्ला खिला रहा है, और एक आपका जानी दुश्मन है, वो जब आपको मिठाई खिलाएगा तो मजा तो उसमें मिठाई वाला ही होगा क्योंकि है मिठाई, लेकिन खाने के बाद आप डरते रहेंगे कि पता नहीं क्या मिलाया वो इसने। ये जो पोलियो के कतरों के बाज उलमा खिलाफ हैं, पोलियो के कतरों के, तो हमारी तो इसमें कोई तहकीक नहीं है कि इसमें कोई जरासीम है या नहीं, ये तो डॉक्टरों का काम है, लेकिन वो उलमा को यही डर लगता है कि ये जो पोलियो के कतरे हमें पिलाने वाली कौमें हैं, जो घर घर घुस के गन प्वाइंट पे पोलियो पिला रहे हैं, ये कौमें हमारी खैरख्वा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कुछ छुपाया हुआ हो इन्होंने। पोलियो से तो बचत हो रही है लेकिन और कुछ बीमारियां ना पैदा हो रही हैं, ये डर इसी वजह से है कि पिलाने वाले हमारे खैरख्वा नहीं है। मैं कोई पोलियो को हराम नहीं कह रहा, कहीं आप समझे आपने पिलाना है आप 100 दफा पिलाएं, लेकिन बहरहाल एक थोड़ा सा खटका लगा होता है, थोड़ा सा कुछ खटका लगा होता है कि पिलाने में इतने हसास इतने जज्बाती, आप किसी पोलियो वाले को बोले मैं अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा तो जान छोड़ देगा आपकी? नहीं बोले, कहेगा आपके बच्चों से मुझे इतनी मोहब्बत है कि आपके बच्चे के हाथ पांव टेढ़े हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं पिला के रहूंगा। घर में घुसेगा, धक्के देके निकालोगे, पुलिस बुलवाएगा, नहीं हुआ तो फिर नंबर लिख के चला जाएगा, इस घर में नहीं पिलाया, यहां दहशतगर्द रहते हैं, ये किसी भी वक्त फट सकते हैं, ऐसा तसव्वुर खींच के जाएगा ना कि पोलियो की बीमारी से फिर आपको इतना खतरा नहीं होगा, पुलिस से और फौज से खतरा ज्यादा हो जाएगा, फौज कहीं उड़ा ना दे आपको दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल करके। तो ये जो इतने सेंसिटिव है ना, इससे बाज उलमा को जरा तहफुज होता है कि ये क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। खैर मुमकिन है ना हो, मुझे नहीं पता, ये कहीं मैं इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि गड़बड़ है या नहीं है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये डॉक्टरों का काम है, डॉक्टर से पूछे ये पोलियो के खतरे में बीमारी है या नहीं है, वो जो कहे उस पर अमल करें, लेकिन डॉक्टर से ये पूछे कि आपकी अपनी तहकीक भी है या नहीं है, ये जरूर पूछ लिया करें डॉक्टर से कि आप जो कह रहे हैं कि इसमें बीमारियां नहीं है तो आपने लेबोरेटरी में इसको टेस्ट किया है? अगर वो कहे नहीं किया तो फिर आप कहें कि मौलवी साहब भी यही कह रहे थे कि मैंने तहकीक नहीं की लिहाजा मुझे नहीं पता क्या है, तो आपकी भी जब तहकीक नहीं है तो इसमें आप और मौलवी साहब बराबर है, लिहाजा जो मुहक्किक डॉक्टर है ना, मुहक्किक जिनकी अपनी रिसर्च है, उनसे तहकीक करें, वो अगर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है तो आप इस्तेमाल करें, और वो अगर आपको डरा दें तो फिर आप कहेंगे भाई डॉक्टर जब कह रहे हैं तो मैं क्यों करूं इस पर अमल। समझ में आ रही है बात? उसमें अगर कुछ हो भी गया तो मौलवी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे आप, डॉक्टर साहब को पकड़ेंगे। अब ये पोलियो का मसला लोगों ने मौलवी साहिबान पे डाल दिया है, अब अगर नहीं पिलाया और किसी बच्चे को कोई खुदा ना खौफ से टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मौलवी साहब आपने टेढ़ा किया है इसको, आपने बोला था नहीं पिलाओ इसको पोलियो हो गया, इसलिए भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। समझ में आ रही है बात? बाकी हमारा अपना क्या अमल है, जाती अमल क्या है? ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फितरत ने किसी चीज को नाकिस पैदा नहीं किया। अहसना कुल्ल शैइन खल्कहु थुम्मा हदा, अल्लाह फरमाते हमने हर चीज को बेहतरीन अंदाज से बनाया, पैदा किया, फिर उसको फितरत के रास्ते पे चला दिया। हमारा अपना जाती नजरिया ये है कि बच्चे को कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास लेके जाएं, नहीं है तो आराम से उसको घर में रखें, रोटी खिलाएं, दूध पिलाएं, फिटफाट हो जाएगा। समझ रहे बात? कोई नहीं समझ रहे। फिर भी अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो तकदीर का हिस्सा समझ के सब्र करें। अलबत्ता किसी बीमारी की वबा फैली हुई है उसके इलाज की फिक्र करनी चाहिए इंसान को, वबा फैल गई। किसी बीमारी की वबा नहीं है तो फिर याद रखो बीमारियां लामहदूद हैं, लामहदूद हैं। किस किस के टीके ठोकोगे, किस किस के कतरे पिलाओगे, और मौत का खतरा सिर्फ बीमारियों से नहीं होता, बीमारियों की निस्बत और बहुत सारे असबाब हैं जो मौत का जरिया बनते हैं, उनसे बचना भी मुमकिन नहीं है। सुबह बच्चों को जब स्कूल की वैन में बिठाते हैं तो कितनी तेजी से वो वैन जाती है, कितने हादसा हो चुके हैं, समझ आ रही है बात। पोलियो से मुबतला होने का इतना खतरा नहीं है जितना सुबह बच्चों के एक्सीडेंट का खतरा होता है, मगर वो रिस्क लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ज्यादातर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बच रहे हैं, हजार में एक एक्सीडेंट का शिकार होता है, हजार में एक, तो रिस्क ले लेते हैं, चलो 9999 फीसद चांस ये है कि बच जाएगा। अब बच्चे की तालीम को दांव पे नहीं लगाया जाता इस खतरे की वजह से। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात, मौलवी साहब जो बात करते हैं ना, याद रखो उसकी लॉजिक होती है, हवाई बातें नहीं करते। तो वो खतरा क्यों लेते हैं? बच्चे का इम्कान तो होता है ना, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट का इम्कान होता ही नहीं होता, लेकिन अभी इस मामूली से इम्कान की बुनियाद पे बच्चे को स्कूल भेजना ही छोड़ दें, ऐसा थोड़ी होता। लिहाजा यहां अल्लाह पे तवक्कुल किया जाता है, एतमाद किया जाता है कि भाई बच्चे को पढ़ाना तो है, बचाने वाला कौन है? अल्लाह। तो इसी तरह इतने टीके ठुक रहे हैं बच्चे के पैदा होते ही फार्मी मुर्गी की तरह, जैसे फार्मी चूजे में और देसी चूजे में क्या फर्क होता है आपको नहीं पता? ये फर्क नहीं होता कि फार्मी मुर्गी सफेद होती है और देसी मुर्गियां रंगीन होती हैं, ये फर्क नहीं है। असल फर्क ये है कि फार्मी चूजा पैदा होते ही उसके टीके ठुकना शुरू हो जाते, ठुक ठुक के वो बेचारा फैंसी बन जाता है। फैंसी मुर्गी लेकर आओ, सदर में मुर्गियां बिकती हैं, फैंसी बकरे भी आ रहे हैं, गुलाबी नस्ल का बकरा फैंसी। आपको पता है मुझे जानवर पालने का शौक है, मैंने अपने पिंजरे में वो जो बड़ा बकरी के लिए पिंजरा बनाया, एक साहब ने उसमें गुलाबी नस्ल के 2-3 फैंसी बकरे लाके छोड़ दिए, कहा कि मौली साहब आपके पास जगह है तो मेरे भी जानवर सिर्फ एक हफ्ते के लिए रख लें, और बकरा भी एक एक 80,000 और एक एक लाख का बकरा, और हमारा जो बकरा था उसके सामने वो बेचारा गरीब मिस्कीन सा, लेकिन था देसी, रेवड़ से खरीदा था। ये जो रेवड़ वाले जा रहे होते हैं ना सुबह सुबह लेके कचरा खिलाते हैं इनको, सुबह लेके निकल जाते हैं, वो बकरे सारा दिन कचरों पे खाते हैं, उस कचरा खा के जो उनके जिस्म में जरासीम पैदा होते हैं उसकी कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम नहीं है, उससे हमने खरीद लिया। और उन्होंने 4-5 बकरे बड़े खानदानी किस्म के लाके रखे, बकरों का जो खानदान बकरों के हिसाब से होता है, गुलाबी नस्ल के 80,000 के, 1-1 लाख के। सुबह उठ के रोज देख रहे हैं एक बकरा लेटा हुआ है जमीन पे उनका, उसको 10 लगे हुए हैं, मोशन लगे हुए हैं बीमारी, और वो रोजाना वैक्सीनेशन के ना टीके लेके खड़े हुए, आज ये वाला लगना है इसको, आज दूसरा वाला उसको लगना है, तीसरा वाला इसको लगना है, कोर्स करवा रहे। मुझे कहने लगे कि बड़ी बीमारियां आई भी, आप भी अपने बकरे को लगा दें। मौजू कहीं और चला गया, लेकिन मैं जल्दी से इसको टॉपिक को मुकम्मल करके असल मौजू पर आता हूं। मुझे कहने लगे कि आप भी लगा दें, मैंने कहा भाई अब तक तो सेट चल रहा है, चलता रहेगा। उनके 4 बकरों में से 3 मर गए एक एक 24-24 घंटे के वक्फे से, वैक्सीनेशन में थोड़ी सी उनसे ताखीर हो गई इसलिए मर गए टीका लगाने में, समझ में आ रही है बात। हालांकि बकरे बड़े ऊंचे खूबसूरत, हमारा बकरा उनके सामने एहसास कमतरी का शिकार होते होते वैसे ही लग रहा था कि कहीं मर ना जाए, कहीं मुख्तसर ना हो जाए। एक बकरा उनका बच गया, उसको वक्त पे टीका लगा दिया उन्होंने, वो बड़ी मुश्किल से बचा। महल्ले वालों ने मशवरा दिया कि आप अपने बकरे को यहां से निकाल लें, इनकी बीमारी इसको भी लग जाएगी, क्योंकि एक बीमार हुआ उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो दूसरा मरा, दूसरे की बीमारी तीसरे को, तीसरा मरा, चौथे को लगी, तो जल्दी जल्दी टीके ठीके ठोक ठाक के वो उसको बचा लिया। 3 के जनाजे उठे हैं 3 दिन में। एक जो बाद में बच गया मुझे नहीं पता वो फिर बचा ही रहा या किसी दिन टीका लगाना भूल गए होंगे, वो भी अगले दिन दारे फानी से कूच कर गया, लेकिन हमारा बकरा अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहा। ये फर्क है देसी में और बोलो भाई फार्मी में।
समझ में आ रही है? मौजू तो डॉक्टरों का है, लेकिन हमारे हजरत भी बाज दफा तिब की बातें बताया करते थे, फरमाते थे ताकि कुछ बुनियादी उसूल है लोगों को पता चल जाए। मैं टीकों के खिलाफ नहीं हूं, आप लगवाएं जो डॉक्टर, ये सब बातें डॉक्टरों की है भाई, ये इसमें डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, मुझसे ना पूछें आप। मैं तो अपना एक जाती अमल बता रहा हूं आपको, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरी क्या सोच है, मेरा क्या नजरिया है, मुमकिन है ये तब्दील हो जाए बाद में, कोई कुरान हदीस तो है नहीं। तो खुद भी देसी बनने की कोशिश करें, खुलासा ये, खुद भी बोले भाई देसी बने, अपने बच्चों को भी देसी बनाएं। एक दफा बर्तानिया से कुछ लड़के आए, माशाल्लाह दीनदार थे, हमारे दारुल इफ्ता में मदरसे में जब हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला का जो मदरसा था, बड़े ऊंचे ऊंचे कद उनके और बड़े चौड़े सीने माशाल्लाह बड़े खूबसूरत। हमारे हजरत का जो पहरेदार था वो पठान था, उसका कद इतना ऊंचा भी नहीं और था भी जरा दुबला। तो हमने उन बर्तानिया के जो लड़के थे, हमने उनसे दोस्ती हो गई, हमने उनसे कहा माशाल्लाह आपकी सेहत कुव्वत ताकत काबिल रश्क है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उस पठान पहरेदार को भी बुलाया, वो जो छोटे कद का और दुबला सा, कहा कि इसकी रान पकड़ के देखो, ये जो रान है ना ये पकड़ो और हमारी रान भी पकड़ के देखो, इन रान पे गोश्त होता है ना। तो मैंने पकड़ा यूं दबाया तो बिल्कुल ऐसे जैसे हवा भरी हुई है, ऐसे दबाया वो बड़े आराम से, और कहा कि इसकी भी दबा के देखो, जब दबाया तो वो पत्थर, वो क्या थी? उन्होंने कहा ये कम बहुत छोटा हो गए ना ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, जान इसमें। फिर मुझे अंदाजा भी हुआ, बर्तानिया में बहुत से ताकतवर लोग भी रहते हैं, कि बर्तानिया वालों मुसलमानों का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन पठान बहरहाल पठान है, रोटी खा के जवान हुआ है, सीरीलैक के डब्बे उसने देखे भी नहीं बचपन में, ये सीरीलैक क्या होता है, उनकी माओ को पता ही नहीं है सीरीलैक क्या होता है, फौजी दलिया क्या होता है। हमने देखा है पठानों को कि मां बच्चे को दूध पिलाती है, उसके बाद ठोस गिजाओं में जब आती है तो रोटी पकड़ा देती है उसके हाथ डायरेक्ट रोटी पे, दरमियान के जो मराहल है ना सीरीलैक, फिर केले का पानी में मिला के, फिर उसको बिस्कुट को यूं महलूल बना के, ये चीजें नहीं जानते, डायरेक्ट रोटी। बच्चा रोटी को पहले चूसता चूसता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर बाद दफा ऐसे भी करते हैं कि एक हड्डी, जैसे खाना खा रहे हैं तो एक हड्डी पकड़ाती बच्चे को, वो हड्डी ही को चूसता रहता है, चर्बी को चूसता रहेगा, इससे उसे चर्बी खाने की आदत भी पड़ती है, समझ रहे हैं? हमारे बच्चों को चर्बी के नाम से उल्टी आ जाती है। हमारे बच्चों को जब गोश्त भी दिया जाता है ना, तो उसको वॉशिंग मशीन में धो के उसकी चर्बी अलग करके बिल्कुल अंदर से रेशे निकाल के, फिर उसमें से इतना पका पका के उसकी जो हीक खत्म करने के लिए उसके सारे प्रोटीन, और फिर उसको कबाब बना के दिया जाता है। कबाब तो पता है कि आपको, वो तो कबाब बन के, तो उसका उसके प्रोटीन का भी कबाब बन गया। तो वो मैंने खुद देखा है, बच्चों को छीछड़े वाली बोटियां और चर्बी वाली पकड़ा देते हैं, वो उसी को चाटता रहता है सारा दिन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो कैल्शियम पैदा होता है चर्बी की आदत, तभी फिर हमने उनको देखा है गोश्त जब खाते हैं तो चर्बी वाला खाते हैं वो। चर्बी तो चर्बी है भाई, चर्बी में कितनी ताकत है अगर इसका अंदाजा लगाना है तो। अंदाजा सेहत के लिए कैसी है? अल्लाह ने यहूदियों पर चर्बी को हराम करार दिया था उनके गुनाहों की सजा देने के लिए, तो पता चला कि चर्बी में कुछ है तभी तो सजा दी जा रही है। लेकिन फिर बता दूं, अपने डॉक्टर से पूछ के खाएं, ये नहीं खाएं कि मैं जिम्मेदार किसी चीज का नहीं हूं किसी चीज की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं मैं, तो डॉक्टर से पूछें आप, वो भी किसी से पूछ के खा रहा होगा कुछ जो खा रहा होगा। तो देसी जो है ना, देसी बच्चे को रोटी पकड़ा दिए तो बच्चा ताकतवर हो जाता है। खैर, तो मैं ऐसा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो लोग मुझसे दुआ मांगने में तकब्बुर करते हैं, अनकरीब उनको जहन्नम की आग में दाखिल करूं। तो इंसान को बाज दफा दुआ के बगैर मंजिल मिल जाती है, इसकी मैं मिसाल दे रहा था। ये मंजिल इसलिए मिलती है
کہ بعض دفعہ دوست بھی آپ کو مٹھائی کھلاتا ہے اور بعض دفعہ دشمن بھی آپ کو مٹھائی کھلاتا ہے، لیکن دشمن جب مٹھائی کھلائے گا تو اس میں آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس نے کوئی زہر ملا نہ دیا ہو، کوئی نقصان دہ چیز ملا نہ دی ہو. اللہ تعالیٰ نافرمان کو اس کی مرادیں بھی پوری کر دیتے ہیں مگر اس کی مرادیں پوری کر کے اس کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا. قرآن مجید میں کتنے کافروں کے بارے میں ہیں کہ ہم نے ان کو مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، اولاد بھی دی، بہت ہم نے ان پر دنیا کی برکتیں نازل کی، مگر ان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ بڑے عذاب میں ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. قارون کتنا بڑا نافرمان تھا مگر دنیا میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کو ملی ہے تو قارون کو ملی ہے. اس کو دولت دے دی اللہ نے مگر وہ دولت انجام کے لحاظ سے اس کے لیے وبال بنی ہے. اللہ کو راضی کیے بغیر بعض دفعہ حکومت مل جاتی ہے، بعض دفعہ دولت مل جاتی ہے، بعض دفعہ اولاد مل جاتی ہے، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے، رزلٹ کے لحاظ سے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اور جب اللہ کو راضی کر کے کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو اس منزل کو پا لینے میں برکت ہوتی ہے اور اس میں جو اس کا مقصد تھا وہ مقصد اعلی وجہ الکمال حاصل ہوتا ہے، وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. تھوڑی دولت اگر آئے اللہ کو راضی کر کے اس تھوڑی میں برکت اور سکون ہوگا، اور ناراض کر کے اگر زیادہ بھی آئے گی تو وہ آدمی غریبوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزارے گا. آج کتنے لوگ ہیں پیسہ پیسے کی بھرمار ہے مگر پھر بھی روتے رہتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے. دولت میں برکت پیدا کرنا یہ کس کے بس میں ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے بس. اور برکت چھین لینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک انگریز نے ایک عالم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ برکت برکت کا لفظ بہت استعمال کرتے ہو. ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، آپ کہتے ہو اللہ اس میں برکت دے. کیا مطلب؟ تنخواہ اتنی ہی رہے مگر اس میں برکت ہو جائے. تو جب یہ تنخواہ اتنی ہی رہے گی تو بڑھے گی تھوڑی، یہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ تو عالم نے اچھی مثال دی، انہوں نے کہا بتاؤ کتیا کتنے بچے دیتی ہے سال میں؟ جی درجنوں دے دیتی ہے. کہا کبھی ریوڑ دیکھا کتوں کا؟ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی بہت سے زندہ رہتے ہیں. اور گائے سال میں میرا خیال ہے 2 سال میں ایک بچہ دیتی ہے، یہ سال میں ایک دیتی ہے، سال میں ایک دیتی ہے. مگر یہ جانور جو گائے بیل ہیں روزانہ کتنے کٹتے ہیں؟ کبھی مذبح خانوں میں جا کے دیکھیں، مذبح خانوں کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ سلوٹر تو کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کمیلا. کبھی کمیلے میں جا کے دیکھیں کتنی جانور روزانہ کٹ رہے ہیں، اور بقرعید کے دنوں میں کتنے کٹتے ہیں. خود قصائی حیران ہے کہ اتنا جانور کہاں سے آتا ہے روزانہ. ریشو پیدائش کا ریشو جانوروں کا بڑا نہیں ہے، گروتھ ریشو بڑا نہیں ہے، گروتھ ریشو اتنا ہی ہے. پہلے بھی 2,000 سال پہلے بھی گائے سال میں ایک ہی بچہ دیتی تھی، اب بھی سال میں ایک بچہ دے رہی ہے. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے انسانوں کی، پہلے آبادی 10 کروڑ تھی، آج 6 ارب آبادی ہو چکی ہے، لیکن سب کی خوراک جانور پوری کر رہا ہے، سب کو گوشت وافر مقدار میں مل رہا ہے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ جہاں انسان کی عقل عاجز آ جائے تھوڑے میں اللہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری کر دے. اور بہت کچھ ہو، پٹوا بھرا ہوا ہے، جیب بھری ہوئی ہے، پرس بھرا ہوا ہے، مگر پھر بھی رو رہا ہے دنیا کے سامنے، ہائے یہ بھی ضرورت، ہائے یہ بھی ضرورت. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کے مال سے برکت کو چھین لیا ہے. دل بھی تنگ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر تو آپ اگر دعا مانگ کے اور اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو حاصل کرو گے تو اللہ اس میں برکت رکھے گا. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دعا مانگنے کے بعد اگر قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ قبول نہیں ہو رہی، ہو رہی ہے. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ بعض دفعہ اللہ وہ چیز نہیں دیتے، اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل دوسری چیز عطا کر دیتے ہیں. اس لیے دعا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی دعا مانگنے سے تھکنا نہیں چاہیے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. دیکھو بچہ بچھڑ گیا بچپن میں، مایوس ہو جانا چاہیے نا کہ ختم، اب کیا نہیں مل سکتا. لیکن حضرت یعقوب کو امید تھی کہ اللہ میری خاندان میں، میری نسل میں نبوت کو جاری کرے گا. ابراہیم علیہ السلام جو میرے دادا تھے، ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کروں گا. تو اگر میرا بیٹا یوسف ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو میری تو نسل میں نبوت جاری نہیں ہو سکتی. اس لیے حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے جو بے پناہ محبت تھی، اس کی وجہ دنیا نہیں تھی کہ بیٹا ہے بڑے ہو کر کما کے کھلائے گا مجھے، یہ وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ یہ میرا دینی اعتبار سے والی وارث بنے گا، دینی اعتبار سے. اسی وجہ سے حضرت یعقوب کو بیٹے کے بچھڑنے کا غم، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا حسد میں، جیلسی میں، کہ باپ سے، باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے، باپ کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہو جائے. کنویں میں پھینک کر آئے اور جھوٹی قمیض پہ جھوٹا خون لے کر والد کے پاس آئے. یا ابانا انا ذہبنا، ہم گئے نستبقو، ریس لگانے لگے، دوڑ لگانے لگے کھیل کود میں. وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم نے اپنے جو ہم سامان وہاں رکھا تھا جنگل میں، اس کے پاس پہرے داری کے لیے بٹھایا. فاکلہ الذئب، ایک بھیڑی آگر یوسف کو کھا لیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر اور روتے ہوئے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے رات کو باپ کے سامنے آ رہے ہیں، روتے ہوئے کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے بھیڑیا کھا گیا بیٹے کو. حقیقت میں بھیڑیے نے نہیں کھایا، کنویں میں پھینک دیا تاکہ جب کوئی مسافر آئے تو اس بچے کو نکال کے اپنے ساتھ لے جائے کسی دوسرے ملک، غلام بنا لے اس کو، یہاں سے الگ، یہاں سے چلا جائے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جھوٹ موٹ رونا یہ بھی انسان کے بس میں ہے. نمبر دو، رونا صداقت کی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ آج لوگ بڑے متاثر، رو رو کی کہانی سنا رہا ہے یار، سچا ہوگا رو بھی رہا تھا بھائی. پیغمبر کے بیٹے جھوٹ موٹ رو رو کے ابا کو کہانی سنا رہے ہیں. حضرت شریح، قاضی شریح جو تھے، قاضی شریح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جج بنایا تھا، قاضی بنایا تھا، بہت بڑے تابعی ہیں یہ. حضرت عمر کے دور حکومت میں جو جج ہوگا تو اس کی کیا حیثیت ہوگی. تو قاضی شرع عدالت میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی اپنے شوہر کا ظلم و ستم بیان کرنے لگی روتے ہوئے، بڑی رو رہی، ہائے میرے میاں نے یہ کر دیا، ہائے میرا میاں ایسا، ہائے میرے میاں، اتنا روئی کہ ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہے قاضی شرع یہ عورت بڑی مظلوم ہے، اس کے شوہر کو عبرتناک سزا دیں. یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، سنیں اس کو، آپ بھی فٹ کریں اس کو آج کل کے حالات. میرے بیان خواتین نہیں سنتی عام طور پہ، انہی وجہ سے بہت کم خواتین ہیں جو فیس بک پہ جو ہے نا، جو کلپ جب شائع ہوتے ہیں تو سنتی ہیں. یعنی عام طور پر علماء کے بیانات میں 50% مرد ہیں تو 50% خواتین ہیں جو ان کے پیج کو لائک کرنے والی. مجھے کسی نے بتایا آپ کا جو فیس بک پہ نا، اس پہ 8% خواتین ہیں جنہوں نے لائک کیا ہوا، وہ بھی وہ بوڑھی بوڑھی خواتین. ہم نے کہا میں کیا کروں بھائی، انہوں نے کہا کچھ خواتین کے حقوق پر بیان کریں. کتنے تو بیان کر دیے خواتین کے حقوق پر، تو کچھ خواتین کے ڈراموں پر بھی تو بیان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ سارے حقوق حقوق تھوڑی. اللہ کا شکر ہے اسلام نے جو خواتین کو حقوق دیے وہ ہمیں معلوم بھی ہے اور ہم بتاتے بھی رہتے ہیں مختلف مجالس میں. لیکن یہ بھی تو پتا ہے نا کہ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے ان کیدہن عظیم، خواتین کی جو تدبیر ہے نا، تدبیر چالیں، یہ بڑی بھیانک خطرناک ہوتی ہیں. یہ بھی قرآن نے کہا ہے. کیسے ہوتی ہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو
بادشاہ کی بیوی نے برگلایا کہ میرے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر زنا کرو. حضرت یوسف ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے مجھے ایسا ٹھکانہ دیا, اس خدا کی کیسے نافرمانی کروں میں. بھاگے, واستبق الباب, دروازے کی طرف بھاگے جان بچانے کے لیے. جیسے ہی دروازہ کھلا ہے بادشاہ سامنے کھڑا ہوا. بادشاہ حیران کہ یہ کیا آپس میں دنگا مستی اور یہ کیا ہو رہا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ, یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یوسف بیچارے کچھ, وہ تو مر تھے نا, کچھ سوچ کے بولیں گے کیا کہانی بتاؤں, کیسے کہاں سے شروع کروں. بیگم نے فوراً کہہ دیا, یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا, نا 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 نا, یہ نہیں کہا. کہنے لگی, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بتاؤ جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے اس کی. اس کو سمجھتے ہیں یہ ہوشیاری. یہ نہیں کہا کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہے تھے. اگر یوں کہتی تو حضرت یوسف کہتے, نہیں یہ کر رہی تھی, میں نہیں تھا, میں سچا ہوں. بلکہ یہ تو ٹاپک ہی غلط ہے کہ یہ برائی کا ارادہ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, یہ تو بات ہی نہیں. یہ بتاؤ جو کر رہا تھا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ ہے بادشاہ, اس کی سزا بتاؤ. اس ٹاپک میں نہیں پڑھو کہ یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, یہ تو پکی ڈھکی بات ہے, یہی کر رہے تھے. یہ مرد ہے, میں عورت ہوں, مرد عورتوں کو ورگلاتے ہیں, عورت تھوڑی مرد کو ورگلاتی ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں, انگلش میں سمجھانا پڑے گا دوبارہ سے. سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, کہیں آپ اپنی اپنی بیویوں سے بدگمان نہ ہو جائیں, سب کی بات نہیں کر رہا میں. اکثر بتاتا ہوں ان خواتین کی جو بیان نہیں سنیں گی انٹرنیٹ پر. سب کی بات نہیں. یوسف علیہ السلام بیچارے کھڑے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, ابھی تو یعنی یہ تو بات ہی نہیں کر رہی کہ تہمت یعنی برائی کا ارادہ کس نے کیا, بلکہ اس نے تو ڈائریکٹ یہاں سے شوہر سے بات کر رہی ہے کہ ان کی سزا بتائیں, جیل میں بھیجوائیں یا کوڑے لگوائیں ان کو, یہ بتائیں. تو ایسے انداز کا انسان پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے, سامنے والا سمجھتا ہے کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے, اور وہ بندہ بھی آدمی بھی ہے, وہ مرد بھی ہے. تو عورت جب مرد پہ تہمت لگاتی ہے تو لوگ عورت کی بات کا یقین کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو حضرت یوسف نے اپنی صفائی بیان کی, ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے ورغلایا ہے. حضرت یوسف بیچارے بدنام ہو جاتے اگر انہی کی قوم میں سے ایک نوجوان, ایک لڑکا گواہی نہ دیتا. اس نے کہا کہ دیکھ لو یوسف کی قمیض اور کرتا کہاں سے پھٹا ہوا ہے, دیکھا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا, یہ اس کی علامت تھی کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچ رہی تھی. اس سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا ثابت ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ برات بیان کرتے تو ٹھیک کرتے, ورنہ کیا, ایک شریف اور عزت دار آدمی خامخواہ میں بدنام ہو جاتا. پھر پریشانی ہوئی, بادشاہ نے کہا کہ اب اگر یوسف کو میں نے جیل میں نہیں ڈالا تو لوگ کہیں گے کہ بادشاہ کی بیوی ہی کا قصور ہے, تبھی تو یوسف کو وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے, وہی عزت دی جا رہی ہے, پہلے دی جا رہی تھی, لہذا اب انا کا مسئلہ بن گیا. پھر بھی جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ قصور کس کا ہے, انہی, اسی کو تو قرآن نے کہا ان کیدک عظیم, تمہاری تدبیر بڑی سخت ہوتی ہے. کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ, بولو بھائی, عورت کے بارے میں. بڑی سخت چالیں ہوتی ہیں اچھے بھلے آدمی کو, دو منٹ میں پھر بتا دوں, سب کی بات نہیں کر رہا. تو وہ قاضی شرے کی عدالت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی, ہائے میرا میاں ایسا, ہائے میرا میاں یوں, ہائے میرا میاں یوں. تو جس کو تجربہ نہیں ہوتا نا خواتین کے رونے دھونے کا, وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے, یار یہ تو بڑی مظلوم عورت, ہم تو اس کے میاں کو اتنا نیک سمجھتے تھے, یہ کیا نکلی, اس کا میاں کیا نکلا. تو قاضی شرے قاضی تھے, عالم تھے اور تجربے کار بھی تھے, تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے میاں کو پکڑے, اس کو کوڑے لگائیں, یہ بڑی مظلوم ہے. تو قاضی شرے نے کہا کہ کسی کا رونا یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے, روتے ہوئے اپنا کیس بیان کرنا, مدعا بیان کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کہ برحق ہے. پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی, وجاؤ اباہم عشاء یبکون, یوسف کے یعقوب کے بیٹے بھی روتے ہوئے آئے تھے اپنے باپ کے سامنے کہ ابا ہمارا بچہ ہمارا بھائی دنیا سے چلا گیا، حالانکہ خود ہی کنویں میں پھینک کے آ رہے ہیں اسے. بعض دفعہ خود کام کرو پھر اتنا رو، یہ تو بڑی مشہور مثالیں ہیں اس کی. خود بندہ مارو پھر اس کے جنازے پر سب سے زیادہ رو بیٹھ کے. آج کل تو میں کہتا ہوں جو جنازے پہ سب سے زیادہ رو رہا ہے نا، مجھے تو سب سے پہلے اسی پہ شبہ ہوتا ہے. حالات ایسے چل رہے ہیں آج کل، جو سب کسی کے جنازے پہ جو سب سے زیادہ رو رہا ہو نا، سب سے پہلے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ، بولو یہ اس پہ سب سے پہلے شبہ ہو رہا ہے، اتنا کیوں رو رہا ہے؟ ہم تو نارمل طریقے سے یہ بہت زیادہ رو رہا ہے، ایسا نہ ہو یہ کہیں آپ کٹوائی دے. بات کر رہا ہوں میں، رونا دلیل صداقت نہیں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پچھڑ گیا، یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے اس کے لیے، مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بیٹے کو یاد کرتے کرتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بیٹا بھی پچھڑ گیا تھوڑے دنوں میں. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اے اللہ دعائیں مانگ رہے ہیں پہلا مل جائے، یہ کیسی قبولیت ہے کہ تو نے دوسرا بھی چھین لیا، ہمارا ایمان کتنا خطرے میں پڑ جاتا. دوسرا بیٹا بھی بچھڑ گیا بنیامین، لیکن چونکہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں یقین ہے کہ میرا اللہ ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. اب اسباب سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں، بجائے پہلا ملنے کے دوسرا بیٹا جو یوسف کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھا وہ بھی چھین لیا جاتا ہے، مگر مایوس نہیں ہو رہے، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو آپ کے آل اولاد آپ سے کہہ رہی ہے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج، آپ کے رشتہ دار آپ سے کہہ رہے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین، خدا کی قسم آپ ابھی تک یوسف کو بھولے نہیں ہو اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، ایسا نہ ہو اس میں آپ کی جان ہی چلی جائے. تو جواب میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں مگر اللہ قبول نہیں کرتا، نہ نہ نہ، فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کی حکمتوں کا علم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسوا اور ضائع نہیں کرتا، تمہیں یہ علم نہیں ہے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے. اور فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا بلکہ کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اس سے پتا چلا کہ جب کوئی مصیبت ہو تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان انسانوں کے سامنے روتا پیٹتا رہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے، دوسروں کے سامنے غم بیان کرنا، اپنے غم کو شیئر کرنا دوسروں کے ساتھ بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. اصل شکوا کس سے ہونا چاہیے؟ اصل غم کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے؟ اللہ کے سامنے. آج اللہ سے بیان نہیں کرتا، پوری دنیا میں ہر ایک کے سامنے روتا رہتا ہے، بیٹھ پیٹتا رہتا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا، ہائے یوں ہو گیا. جس کے سامنے بیان کرنا چاہیے اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ ہی مصیبت دور کر سکتا ہے، لوگوں پر نظر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں دور. یعقوب علیہ السلام دعاؤں سے مایوس نہیں ہوئے اور پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو، لا تیأسوا من روح اللہ، بیٹوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر تو مایوس ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. جب بیٹے کی بشارت کی خبر آئی ہے کہ اللہ نے بیٹا ملا بھی دیا اور مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے اس کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہ سلامت اپنے والدین کو بلا رہے ہیں. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی کہ لے جا کے میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی. اور خوشخبری دے تو کہ یوسف مل بھی گیا ہے اور اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے. اور دلیل میں اپنی قمیض دے دی، قمیض، تاکہ یقین آ جائے کہ یہ واقعی میری خبر ہے. حضرت یوسف کی، حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ جب وہ قمیض ڈالی گئی اور نگاہ واپس آئی تو حضرت یعقوب نے اپنے خاندان کو جمع کر کے فرمایا الم اقل لکم، الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آج انسان دنیا کی ہر چیز جانتا ہے سوائے اللہ کی صفات کے, اللہ کو نہیں جانتا. بیٹوں نے کیا کہا, یا ابا نستغفر لنا, جن بیٹوں نے کنویں میں پھینکا تھا ڈالا تھا, وہ کہنے لگے اے ہمارے والد ہم سے غلطی ہو گئی, اے ہمارے والد ہم نے کتنی تدبیر کی اس بھائی کو نیچا کرنے کی, مگر جس کو اللہ اونچا مقام دینا چاہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. ندامت, غلطی کا احساس, کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے بڑوں سے دعا کی درخواست بھی, بولو بھائی, کرنی چاہیے. اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں, والد سے, کہ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. یہ بھی دعا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا, سوف استغفر لکم, عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا مانگوں گا. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ عن قریب کا لفظ کیوں, اسی وقت کیوں نہیں مانگ لی, عن قریب مانگوں گا. اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ حضرت یعقوب کا خیال یہ تھا کہ ایسے وقت میں مانگوں گا جس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, اور وہ وقت ہے تہجد کا وقت. رات کو جب اٹھوں گا تہجد پڑھنے کے لیے تو جہاں اپنے لیے مانگتا ہوں تمہارے لیے بھی اللہ سے, بولو بھائی. آج مسلمان کی زندگی میں تعویذ ہیں, وظیفے ہیں, جھاڑ پھونک ہے, یہ عمل نہیں ہے پیغمبروں کا. پیغمبروں کا یہ عمل نہیں ہے. آج بعض کتابوں میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے تھے سجدے میں جا کے کہ آپ کے گھٹنوں میں کالے نشان پڑ گئے تھے. پیشانی تو کالی ہوتی ہے جب کثرت سے سجدہ کرتا ہے انسان, لیکن گھٹنے سخت ہو جائیں اور یہ کوہنیاں سخت ہو جائیں, یہ جب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کثرت سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے کوئی انسان. تو میرے بھائی, جس شخص کو دعا کی کثرت کی توفیق مل گئی, دعا کی کثرت کی توفیق مل گئی, تو سمجھ لو کہ اس کا بیڑا پار ہوگی. یہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا کبھی بھی. اگر اس کو ناکامی نظر آ بھی رہی ہے, وقتی ہے, عارضی ہے, اس ناکامی میں بہت بڑی کامیابیاں پوشیدہ ہیں. اور جس کو دعا کی توفیق نہیں مل رہی, اس کو اگر کامیابیاں نظر آ بھی رہی ہیں, تو ان کامیابیوں کے اندر بہت بڑی ناکامی چھپی ہوئی ہے. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ میں کچھ وہ دعائیں بتاؤں گا جن کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. آج ارادہ یہ تھا کہ احادیث میں بہت ساری جو دعائیں نبی نے سکھائی ہیں, وہ دعاؤں, ان میں بڑی جامعیت ہے, ان میں بڑی جان ہے, ان دعاؤں کے الفاظ میں بڑی چاشنی ہے, بڑی مٹھاس ہے. لیکن وقت, وہی بات ہے نا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی, تمہید میں ہی وقت پورا ہو جاتا ہے. تو اب کیا کریں, کوشش ہوتی ہے کہ کریں گے, لیکن وہ جو تمہید ہوتی ہے اسی میں بات پوری ہو جاتی ہے. لیکن اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ جو بات لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو اللہ وہی بات زبان سے کہلواتے ہیں. تو جو بات بھی ہو جاتی ہے اسی بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کیا خیال ہے؟ تو کیونکہ آپ کو باہر کی دنیا میں یہ چیزیں سننے کو نہیں ملیں گی. باہر کی دنیا بس دولت, پیسہ, عزت, شہرت, حکومت. دولت, عزت, شہرت, حکومت, یہ چار چیزیں ہیں آج کے انسان. اسلام کے بنیادی ارکان پانچ ہیں نا, ایک کا تعلق تو عقیدے سے, کلمہ توحید, باقی چار چیزوں کا عمل سے تعلق ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج. تو آج کا جو مسلمان ہے نا, اس کی زندگی کے بھی پانچ ارکان ہیں. ایک کا تعلق نظریے سے, نظریہ یہ کہ بس اس دنیا کو کامیاب جس نے بنا لیا تو وہ کامیاب ہے. اور چار چیزوں کا تعلق عمل سے, دولت کا حصول, عزت کا حصول, حکومت کا حصول اور عزت کا حصول اور شہرت کا حصول. بس یہ چار چیزیں ہیں اس کی زندگی. یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں سے ختم ہوتا ہے، اور میڈیا پہ یہی دکھایا جا رہا ہے، فلاں کتنا مشہور، اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں مشہور نہیں ہوں، میرا تو کوئی بھی انٹرویو نہیں لیتا، تو میں بھی ایسا ہی مشہور کیوں نہ ہو جاؤں، میں بھی چوکے چھکے لگایا کروں اس طریقے سے، کل میں بھی ٹی وی میں آ جاؤں۔ ہر آدمی مشہور ہو رہا ہے، ہر آدمی۔ تو یہ شہرت کی کہیں شوق ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس علم کی چار باتیں نہ ہوتی، یہ تو علم ہے جس نے مجھے مشہور کر دیا، اگر میرے پاس علم کی چار باتیں، اتنے بڑے علامے مگر اپنے علم کو کیا کہہ رہے ہیں، چار باتیں، اس کو مان بھی نہیں رہے کہ میں عالم ہوں، کہہ رہے ہیں اگر علم کی چار باتیں میرے پاس نہ ہوتی تو قاسم دنیا میں آیا اور دنیا سے چلا گیا یہ بھی دنیا کو پتا نہ چلتا، اتنی گمنامی کی زندگی گزارتا۔ اس لیے کہ مخلوق کے سامنے شہرت حاصل کر کے کیا کرنا ہے، جانا کس کے پاس ہے، یہ قبر میں جاتی ہے مخلوق ساتھ میں، آج مخلوق جس کو عزت دے رہی ہے اس کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ جنید جمشید کا تو نام آپ نے سنا ہوگا نا، جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا کہ مجھے ہدایت کیسے ملی۔ اس کی ہدایت کا ظاہری سبب تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بنے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، لیکن کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں ہدایت کے۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک دفعہ کلب گیا ڈانس کے لیے، گانا کے لیے، گانے گانے کے لیے، تو ایک گلوکار، ایک سنگر اسٹیج پہ گانا گا رہا تھا جو ایجڈ ہو چکا تھا، ذرا بوڑھا ہو چکا تھا، اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں وہ بڑا مقبول تھا جب جوان تھا، تو لوگ اس کا گانا شوق سے نہیں سن رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ یار اس بڈھے کو اتارو، کوئی دوسرا لے کر آؤ۔ تو کہنے لگا کہ ایک دم میرے دل پہ بجلی گری کہ ایک وقت میرے ساتھ بھی یہ سلوک کرے گی۔ آج جو میں اسٹیج پہ گاتا ہوں اور لوگ داد دیتے ہیں اور مرتے ہیں میرے نام پہ، میری آواز پہ، ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، تھوڑے دنوں میں میں بھی جب گاؤں گا تو لوگ کہیں گے جنید بڈھا ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ تو یہ دنیا ایسی بے وفا ہے میرے بھائی، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو لڑکیاں لڑکوں پہ جان دیتی ہے نا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سچا عشق، سچا بچہ نہیں ہوتا، یہ انڈین فلموں سے آیا ہے یہ سچا عشق، ورنہ حقیقت میں یہ صرف فلموں کی حد تک ہوتا ہے، حقیقت میں سچا عشق نہیں ہوتا۔ سچی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، گرل فرینڈ سے سچی محبت نہیں ہوتی، نہ بوائے فرینڈ سے گرل فرینڈ کو سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کیسی ہوتی ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک لڑکی کا بوائے فرینڈ تھا، تو کہنے لگا کہ میرے پاس میرے دوست جیسا، میرے دوست آصف اس جیسی گاڑی تو نہیں، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا کے میں تمہیں گھما سکتا ہوں۔ غریب آدمی تھا بےچارا، اب ڈائلگ تو مارنے، میرے پاس میرے دوست آصف جیسا، ہیں دونوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، بڑی محبت ہے، وہ اس کی عاشق، یہ اس کا معاشق، یہ اس کا عاشق اور وہ یہ اس کی معشوقہ، بڑی محبت، لیکن آج راز فاش ہو رہا ہے کہ میری جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ سمجھ آتی ہے نا بات؟ راز آج فاش ہو رہا ہے کہ ڈرتے ڈرتے، لیکن اس کا ایک طریقہ تاکہ یہ بدک کے بھاگ نہ جائے۔ اب پتا آئے گا کہ میرے پاس نہ گٹکے کے پیسے، نہ پان کے پیسے، نہ ایزی لوڈ کے پیسے، نہ گاڑی ہے، نہ کار ہے، تو پھر بھاگ نہ جائے۔ تو ہر بات کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کہنے لگا دیکھو میرے پاس میرے دوست آصف کی طرح گاڑی تو نہیں، مگر اپنی پلکوں کو بٹھا کے تمہیں گھما سکتا ہوں۔ میرے پاس میرے دوست آصف جیسا بنگلہ تو نہیں، لیکن اپنے دل میں تمہیں گھر دے سکتا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگ بھی اس قسم کی باتیں کیا کریں۔ میرے پاس میرے دوست آصف جیسا بنگلہ تو نہیں، لیکن اپنے دل میں تمہیں بٹھا سکتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں کہ میرے پاس یہ تو نہیں مگر میں یوں کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ تو نہیں پلکوں پہ گھما سکتا ہوں، ستاروں کی سیر کرا سکتا ہوں، میرے پاس اس جیسا ہوائی جہاز تو نہیں، لیکن میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ اور تمہیں کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، جب اتنا کچھ کر سکتا ہوں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا آصف کا موبائل نمبر چاہیے، اپنا نمبر یہ پکڑو، جس کے پاس اتنی چیزیں ہیں اس کا نمبر چاہیے۔ یہ ہے آج کا عشق، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مرد لڑکی کے حسن پہ مر رہا ہے، اس میں اگر حسن ختم ہو گیا، پھر جو باتیں کر رہا تھا نا، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، اس کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے لقوا ہو جائے آپ کی محبوبہ کو، دائیں بائیں کوئی منہ کی سیٹنگ تھوڑی بہت آؤٹ ہو گئی ہے، فالج ہو گیا دائیں، تھوڑی سی کنیکشن اسکرو جو ہے نا ڈیلے ہو گئے تھوڑے سے، اب دیکھیں کیسی بات کرے گا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ یار بھائی جان چھوڑ، بی بی جان چھوڑ جان، اور اللہ نہ کرے آپ کو لقوا ہو گیا یا آپ کے پاس دولت تھی آپ ایک دم پان گٹکے سے بھی گئے, پھر دیکھیں وہ محبت کی باتیں کیا ہیں. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے سچی, اور ماں باپ کو دیکھو اولاد لقوے والی ہو فالج والی ہو باپ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو باپ کو چھوڑ دیتی آج بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کی خاطر. میرے پاس جب ایسے فون آتے ہیں نا, باپ راضی نہیں تھا اور بیٹی نے باپ کا دل دکھا کے اس سے شادی کر لی, خدا کی قسم خون کھولتا ہے کہ تو اپنے باپ کو چھوڑ کر جس نے ساری زندگی تجھے پالا پوسا جوان کیا, سچی محبت کرتا ہے تیری خاطر, راتوں کو جاگتا تھا بچپن میں کیسے کندھے پہ اٹھائے اٹھائے ڈاکٹروں کے پاس باپ اپنی بیٹیوں کو لے کے گھومتا ہے, اور جب ذرا دماغ پہ شہوت چڑھی بھوت سوار ہوا شہوت کا باپ کو ناراض کر کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کر لی اس سے. یہ میڈیا آپ کو بتا رہا ہے کہ میڈیا کہہ رہے ہیں عورت کو آزاد کرو, ہم کہہ رہے ہیں عورت کو باپ سے اور ماں سے آزاد نہ کرو. اس آزادی پہ 100 لعنتیں بھیجتے ہیں, ہم 100 لعنتیں بھیجتے ہیں ایسی آزادی پہ. یہ میڈیا کی آزادی ہے, اسلام کی اور خاندانی لوگوں کو ایسی آزادی پسند نہیں ہے. انسان بنو انسان, شہوت پرست مت بنو. اس لیے میرے بھائی یہ محبت جو ہے نا, محبت یہ سچی بچی نہیں ہوتی, یہ صرف فلموں کی باتیں ہیں. سچی محبت بیوی سے بھی انسان کو سچی محبت ہوتی ہے, بیوی سے انسان کی اولاد ہوتی ہے, اس کو پتا ہے میرے بچوں کی ماں ہے. تبھی کتنے لوگ بیویوں کے لیے آ کے دعا مانگ کرواتے ہیں, بیوی اسپتال میں پڑی ہوئی مر رہی, مولوی صاحب دعا کر دے بچ جائے. لطیفے تو بنائے ہوئے بہت, لیکن اصل میں جب پریکٹیکلی گزرتا ہے نا انسان, تو پھر انسان بیوی کے بچانے کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے. لطیفے تو ہے کہ اللہ کرے مر جائیے, تو لطیفوں کی حد تک ہے, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہے. تو میرے بھائی جو اصل بات تھی, میں پھر بس ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. جس کو اللہ نے دعاؤں کی کثرت کی توفیق دے دی وہ کیا ہو گیا, کامیاب. اس کی خطاؤں کو بھی اللہ درگزر کرتے ہیں, اس کی غلطیوں کو بھی اللہ درست کر دیتے ہیں دعاؤں کی برکت سے, کیونکہ دعا میں انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, اے اللہ مجھ سے نہیں ہوتا آپ سے ہوتا ہے. تو جب مان لیا مجھ سے نہیں ہو رہا میں تو غلطی کر رہا ہوں, تو اللہ کہتے ہیں چل تو مجھے میرے سامنے, جیسے بھکاری آ کے کیا کہتا ہے, میرے پاس نہیں آپ دے دو تو بڑی مہربانی, تو انسان کو ترس آتا ہے بھائی لے جائے. تو ہم سب اللہ کے بھکاری ہیں, انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, شریعت کے طریقے کے مطابق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے.